بیان یہیں سے شروع ہے.
یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے کہ ہم مر کے سرخرو ہو جائیں, مریں تو اللہ راضی ہو جائے, ناراض نہ ہو ہم پہ, راضی ہو, اس کی نظروں سے گر نہ جائیں, اس کو بھا جائیں. لوگوں کی نظروں میں جچ جانے سے کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, اللہ کی نظروں میں جچ گیا تو تب جا کے کام بنے گا. ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تو اس کی سہیلیاں اس کو تیار کر رہی, جب وہ اس کو دلہن بنا دیا تو کہنے لگی بڑی اچھی لگ رہی ہو بھائی, ماشاء اللہ بڑی اچھی لگ رہی ہو. تو وہ رونے لگی, اس نے کہا تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا, میں جس کے گھر جا رہی ہوں اسے پسند آئی تو تب میرا کام بنے گا. لوگوں کو پسند آ جانے سے ہمارا کام نہیں بنے گا, اللہ کو پسند آئے تو تب ہمارا کام بنے گا. تو اللہ کو پسند آنے کے لیے ایک طریقہ ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تبلیغ میں ہم اس کو سیکھ رہے ہیں کہ ہر مرد عورت کو اللہ کا رسول ایک زندگی دے کر گیا ہے, اس زندگی کو سیکھنے کا ایک نظام چل رہا ہے. اسلام ہمارے پاس نسل در نسل آیا ہے, ایک نسل جب مرتی ہے تو اگلی نسل کو اپنا علم بھی دیتی ہے اور اپنے اخلاق اور عادات بھی دیتی ہے. صرف وراثت نہیں منتقل ہوتی, بھائی ماں مر گئی, ابا مر گیا, چلو بھائی گھر تقسیم کرو, دکان تقسیم کرو, زمین تقسیم کرو. صرف وراثت نہیں منتقل ہوتی بلکہ غیر شعوری طور پر ماں اور باپ کے اخلاق بھی وراثت میں آ جاتے ہیں. اڑوس پڑو ایک پوری نسل جو آج حیدرآباد میں چل رہی ہے, یہ دودھ پیتی نسل جو آج پروان چڑھ رہی ہے, ان کو کچھ روزانہ دے رہی ہے. جب یہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے بعد آنے والی نسل وہ بہت کچھ ہم سے لے کر آگے منتقل کر رہی ہوگی. اگر ہم نے ان کی جھولی میں کانٹے بھر دیے تو آگے کانٹے ہی تقسیم کریں گے, اگر ہم نے پھول بھر دیے تو آگے پھول تقسیم کریں گے, اگر ہم نے انہیں ایمان دیا تو آگے ایمان تقسیم کریں گے, اگر ہم نے انہیں بےمانی دی تو آگے بےمانی تقسیم کریں گے. اگر آج کی ماؤں نے اپنی بچیوں کو حیات اشی منتقل کی تو وہ آگے کفر منتقل کریں گے, کیونکہ درجہ بدرجہ بات نیچے جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس امت کی کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو اگلی نسل کو وراثت جیسے دینی ہے, اخلاق بھی دینے ہیں, دین بھی دینا ہے, اسلام بھی دینا ہے. اگر نہ دیا تو یہی اولاد ہمارے گلے میں پڑ جائے گی قیامت کے دن, یہ ہمارا گریبان پکڑ لے گی. جو ہم سے کچھ سیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کیا کرتی ہے, ماں کس چیز کو اہمیت دیتی, نماز کو اہمیت دیتی ہے کہ اپنے کپڑے تیار کرنے کو اہمیت دیتی, کس چیز کو اہمیت دیتی, اپنے ظاہر کو بنانے پہ زیادہ زور لگاتی ہے یا اپنے باطن کو بنانے پہ زیادہ زور لگاتی ہے. یہ روزانہ کا سبق ماں اپنی بچی کو دے رہی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں. اب لڑکا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے کس چیز کو اہمیت دیتا ہے, کس چیز کو یہ آگے رکھتا ہے, نماز کو آگے رکھتا ہے یا دکان کو آگے رکھتا ہے, اخلاق کو آگے رکھتا ہے, بد اخلاقی کو آگے رکھتا ہے, جیب کاٹنے کو آگے رکھتا ہے یا سخاوت کو آگے رکھتا ہے, کس چیز کو آگے رکھتا ہے. وہی کچھ بچہ اپنے باپ سے لے رہا ہوتا ہے, اپنی ماں سے لے رہا ہوتا ہے. اگر آج کی نسل نے کپڑوں کو اہمیت دی, زیور کو دی, بناؤ سنگھار کو دی, بننے سنورنے کو دی, گھنٹوں اس پہ لگائے, تو اگلی نسل کی طرف یہ بات منتقل ہو گئی. وہ یہی سمجھیں گے کہ اپنے آپ کو بنانا سنوارنا تیار کرنا بھائی یہی عورتوں کا کام ہے, اور اگلی نسل یہ سمجھے گی کہ روٹی کمانا, پیسہ کمانا, مال لے کے آنا, اس کے گھر بنانا, گاڑیاں لینا, بس یہی کام ہے. تو چونکہ اب آ کے کوئی بتائے گا نہیں, پہلے جب ایسے اخلاق بگڑ جاتے تھے تو درمیان میں نبی آ جاتے تھے, کہ بھائی غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. اب وہ قصہ نہیں ہوگا. تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ماں کے بچے کے سر میں درد ہو تو ماں کے سر میں درد ہو جاتا, جو ماں اپنے بچے کا سر درد نہیں برداشت کر سکتی وہ اپنے بچوں کو جہنم میں کیسے لے کے جا رہی ہے, کل قیامت کو کیا حال ہوگا. جب اس کے بچے کے گردن میں توک پڑے گا اور اس کی بیٹی کے گلے میں توک پڑے گا اور گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوگا, ماؤں پہ کیا گزر جائے گی, والدین پہ کیا گزر جائے گی, وہ خود والدین کے بھی پڑ گئے گا گردن میں توک, تو کیا حل ہوگا؟ تو اس امت کی ماں کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو گھر میں بٹھایا ہے کس لیے بٹھایا ہے؟ فارغ رکھنے کے لیے بٹھایا ہے, اگلی نسل تیار کرنی ہے عورت نے. گھر کا نظام, گھر کی معاشرت, اولاد کے اخلاق, یہ تو عورت کے ذریعے سے منتقل ہوتے ہیں. اس امت کی بنیاد اما ہاجرہ سے رکھوائی گئی اور ایک لک و لک میدان میں رکھوائی گئی, ایک جنگل میں رکھوائی گئی. ہاجرہ نے اپنے بچے کو 6 برس میں اس حد تک تیار کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کو اپنے باپ کی صحبت تو ملی نہیں, ان کو تو ہوش ہی نہیں. ایک دفعہ جب پہلی دفعہ لائے تو ان کو پتہ ہی نہیں میں کیا ہوں, اور دوسری دفعہ آئے تو صرف یہ اجازت ملی کہ جا کے دیکھ سکتے اور ٹھہر نہیں سکتے, اونٹ سے اتر بھی نہیں سکتے. اوف, ایک سال کے بعد آئے ملنے کو تو حضرت ہاجرہ کیا کیا منصوبے بنا کے بیٹھی تھی سنانے کو, آگے کیا قیامت گزر گئی کہ جب انہوں نے کہا نا آئیں تشریف لیں, کیا مجھے تو اترنے کی اجازت ہی کوئی نہیں. کہا اچھا آپ کا سر دھلا دوں, اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے منہ ہاتھ دھویا واپس. پھر جب تیسری دفعہ آئے ہیں تو ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ 6 برس میں یا 5 برس میں جو بھی عمر تھی تقریباً ایسی ہوگی, 8 برس ہوگی, حضرت ہاجرہ نے جو اپنے بچے کی تربیت کی ہے انہیں اس سطح تک پہنچایا کہ بچہ اتنے بڑے خلیل رسول کو نصیحتیں شروع کر رہا ہے. یا ابا تف فعل ما تؤمر, اے ابا جان اگر اللہ نے کہا ہے تو چھری چلا دو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگلی نصیحت سنو, آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ شفقت پدری آپ کو کہیں حکم سے روک نہ دیں. آپ میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیں کہ میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آپ مجھے الٹا لٹائیں, سیدھا نہ لٹائیں کہ کہیں چہرے پہ نظر پڑ جائے اور محبت آڑے آ جائے اور آپ چھری چلانے میں کمزور پڑ جائیں. مجھے الٹا لٹائیں, نیچے سے چھری پھیریں. یہ 6 برس میں ایک عورت اپنے بچے کو یہاں تک پہنچایا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اللہ تعالیٰ کہتا گھروں میں بیٹھ جاؤ. کیا کرو, صرف ہانڈی پکاتے رہو, سلائی کرتے رہو, کڑھائی کرتے رہو؟ نہیں, اگلی نسل کو ایمان منتقل کرو, اخلاق منتقل کرو. ایک پوری نسل تم نے دنیا میں چھوڑ کے جانی ہے. جب نسلیں بگڑ جاتی ہیں تو ان قوم کو ایٹمی طاقتیں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. ہماری نسل تو گانے بجانے میں ڈوب گئی, گھر گھر سے گانے کی آوازیں آتی ہیں. جو نسل موسیقی پہ لگ جائے انہیں تو اللہ کے پکڑ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوائے توبہ کے. تو مرد کمانے میں لگ گئے, عورتیں اپنے گھر کے دوسرے غیر ضروری کاموں میں لگ گئیں, اولاد کو ایک جنگل کے درخت کی طرح چھوڑ دیا. اس کی کوئی شاخ کہیں نکل گئی, کوئی کہیں نکل گئی, کوئی کہیں نکل گئی. جب وہ بڑے ہوئے تو ان میں کانٹے نکل آئے, اب قریب ہوتے ہیں تو کانٹے چبھتے ہیں, اب روتے ہیں کہ اولاد ہماری مانتی نہیں, اولاد کو سکھایا کب تھا. ہفتوں گزر جاتے ہیں, ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں کہ ان کے ساتھ کچھ اخلاق کی بات کریں, ایمان کی بات کریں, آخرت کی بات کریں. سکول گئے, سکول سے تو ٹیوشن میں گئے, باپ شام کو تھکا ہوا آیا. عورتوں کے فنکشن ہی آج کل ختم نہیں ہوتے, ایک ایک شادی 8-8 دن چلتی رہتی ہے. قربان جائیں, مال ایسے ملا ہے کہ جیسے اسی کام کے لیے ہے, اور کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے. 8-8 دن اسی میں لگ جاتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے کہ لوگ حیدرآباد میں بھوکے مریں اور مالداروں کی شادیوں میں ہی اتنے اسراف ہو جائیں. ایک رات کا جوڑا ہی 50,000 کا سلایا جائے, 1,00,000 کا سلایا جائے, تو یہ پیسہ جو خرچ ہوا ہے کہ اللہ پوچھے گا نہیں کہ کہاں خرچ کیا تھا, کیوں خرچ کیا تھا. اس میں تو 10 غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی تھی. تو اولاد ہماری نہ ماں محنت کر رہی اولاد پہ, نہ باپ محنت کر رہا ہے اولاد پہ. صبح جاتا ہے اور شام کو آتا ہے, دکان کے جھمیلوں کے ساتھ آتا ہے تھکا ہوا، اسے کوئی ہوش نہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ ماں اپنے سارے دن کے صفائیاں، کڑھائیاں، کمائیاں، کپڑے اور بازار اور شادیاں، ان میں تو ماں باپ میں اولاد میں ایک بہت بڑا بہت بڑی خلیج آ چکی ہے، بہت بڑی خلیج ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں کہ ہماری اولاد کس رخ سے جا رہی ہے، کیا اخلاق بن رہے ہیں، کیا کردار بن رہا ہے. اس لیے اللہ نے عورت سے کہا گھر بیٹھو، اپنی اولاد پہ نظر رکھو، تم نے ان کو تیار کر کے آگے مر جانا ہے اور مرنا ہے، تو باغی نہ پیدا کرو، باغی بچے نہ پیدا کرو، بے حیا معاشرہ چھوڑ کے مت مرو، حیا والا معاشرہ چھوڑ کے مرو. اس لیے عورت کی بہت بڑی ذمہ داری بنائی اللہ تعالیٰ نے. وَذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اب گھر میں تو بیٹھ گئے، اب کرنا کیا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کے نبی کے فرمان، یہ اپنے اولاد کے طرف منتقل کرو، اپنی اولاد کی طرف منتقل کرو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع پورا ہمیں سنایا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے اولاد کے لیے، اولاد کو کیا دے کے مرنا ہے، اولاد کو کیا دے کے مرنا ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کو ایک پورا انڈیکس بنا کے دیا ہے، ایک نقشہ بنا کے دیا ہے کہ یہ باتیں سکھا دو بس، اب یہ فکر نہ کرو کہ ان کی روٹی کا کیا بنے گا، ان کی شادی کا کیا بنے گا. ابھی ماں باپ کی شفقت ہے لیکن اتنی ہے کہ ان کا کاروبار اچھا ہو، ان کی بر وقت شادی ہو، ان کی نوکریاں ہوں، ان کی تجارت ہو. تاجروں کو فکر ہوتی ہے تجارت بن جائے، ملازموں کو فکر ہوتی ہے آگے پڑ جائے تو کوئی ملازمت لگ جائے، تھوڑے جوان ہوتے ہیں تو فکر ہوتی ہے شادی ہو جائے، آگے ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کی قبر اچھی ہو جائے، ان کی آخرت اچھی ہو جائے، یہ کوئی احساس کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ایک نصاب دیا ہے کہ پہلا سبق جب تمہارا بچہ ہوش میں آئے تو اسے یہ سبق دو، یا بنی لا تشرک باللہ. حضرت لقمان علیہ السلام غلام تھے، اللہ نے حکمت سے بھر دیا، بعضے کہتے ہیں نبی تھے، بعضے کہتے ہیں نہیں تھے. تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو ماں باپ کو یہ رکوع اللہ نے سنایا ہے. اسی کے زمن میں اساتذہ کو یہ رکوع اللہ نے سنایا ہے کہ اس نسل کو تیار کیسے کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا نا، لڑکی دیکھ رہی کہ میری ماں کو اہمیت کس چیز کو دے رہی، میرا باپ اہمیت کس چیز کو دے رہا، اسی کو بھی اہمیت دیں گے. یہ اعمال پہ مرتا ہے کہ پیسے پہ مرتا ہے، اس میں حیا ہے یا بے حیائی ہے، اس کے اندر سخاوت ہے یا بخل ہے، اس کے اندر راتوں کا رونا ہے یا راتوں کو اٹھ کے سارے رات فضول کاموں میں وہ گزارنا ہے. وہ دیکھتا ہے، اس سے اثر لیتا ہے. پہلا سبق اپنی اولاد کو، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹا شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اللہ کو ایک مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی مشیر نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، محتاج نہیں، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، غفلت سے پاک، جہالت سے پاک، ظلم سے پاک، زوف سے پاک، عجز سے پاک، نسیان سے پاک، غلط فیصلوں سے پاک. ما کان ربک نسیا، لا یضل ربی ولا ینسا، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا یعوده حفظهما، وما مسنا من لغوب، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. اور ما كان الله ليعجزه من شيء لا يعزب عنه مثقال ذره. یہ ذہن بناؤ کہ اللہ ایسا ہے. ابھی تو نہ ماں کو پتا ہے کہ اللہ کیا ہے، نہ باپ کو پتا ہے کہ اللہ کیا ہے. مطلب ایک ماں اپنی بچی کو کپڑے کے انداز سمجھانے میں گھنٹہ لگا سکتی ہے، لیکن وہی ماں اپنی بچی کو اللہ کی بات بتانے میں پانچ منٹ بھی نہیں بات کر سکتی. یہ کپڑا ایسا ہے، وہاں سے خریدا ہے، اس میں یہ ڈیزائن ہے، اس میں یہ ڈیزائن ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. ایک باپ اپنے بچے کو اپنی دکان پر ایک گھنٹہ تقریر کر کے بتا سکتا ہے، لیکن وہی باپ اپنے بیٹے کو اللہ نہیں سمجھا سکتا کہ بیٹا اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے. پہلا سوال جو تیار کروانا تھا، من ربک، قبر میں پہلا سوال من ربک، اسی سوال کی ماں باپ کی ذمہ کہا کہ پہلا سوال اپنے ماں باپ کو تیاری کرو اپنی اولاد کو، پیپر کی تیاری کرو. جب امتحان ہوتے ہیں تو ماں باپ خود ساتھ لگتے ہیں، جن کو تھوڑا تعلیم کا ذوق ہے نا، جن ماں باپ کو، تو وہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پڑھو پڑھو، ان کو خود یاد کرواتے ہیں، خود ان کو پڑھاتے ہیں، خود بیٹھتے ہیں، خود سر کھپاتے ہیں، ٹیچروں سے پوچھتے ہیں، ٹیوٹر سے پوچھتے ہیں. تو پہلا سوال آ رہا ہے قبر کا، من ربک، اسی پہلے سوال کی اللہ تعالیٰ تیاری کروا رہا ہے. کہو کہو لا تشرک باللہ، یاد کر میرا بیٹا اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، تاکہ جب قبر میں تجھ سے منکر نکیر پوچھے تو کھٹ سے کہے کہ میرا رب اللہ ہے. جس کی عمر نے تیاری کی تھی، عمر نے ہاں؟ آپ نے کہا عمر وہ کیا دن ہوگا جب منکر نکیر تیرے پاس قبر میں آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے، گرجتے، چمکتے، کڑکتے، برستے ہوئے، وہ کیا دن ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا میں ہوش میں ہوں گا؟ آپ نے کہا ہو گئے، کہ پھر میں خود ہی نمٹ لوں گا ان سے، نمٹ لوں گا. تو اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے، ان کا یا رسول اللہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ عمر جب قبر میں رکھا جائے گا اور ان سے منکر نکیر پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تو یہ کہیں گے ربی اللہ فمن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے بولو، الٹا ان کا امتحان لے لیں گے. کیا تیاری کی پیپر کی، ایسی تیاری کروائیں ماں باپ اپنی اولاد کو. اگر یہ تیاری نہ کروائی تو یہ ماں باپ ظالم ہوں گے، ظالم، اور ان کی اولاد مظلوم ہے، مظلوم. بچے کو ناشتے میں انڈا نہ ملے تو ماں بگڑ جاتی ہے، اور وہ فجر کی نماز نہ پڑھے تو نہ ماں کو درد ہے نہ باپ کو درد ہے. تو پہلا پیپر ہے، تیاری کرو. من ربک یا بنی لا تشرک باللہ، اپنے بیٹے کو اللہ سکھا دو، اللہ اس کے دل میں اتر جائے. اللہ قطب الدین بختیار تھے نا، بختیار کاکی، کاکی کاکی کاکی، یہ ہے کاکی، کا کہتے ہیں روٹی کو، تو یہ کاکی کے نام سے مشہور ہیں. کہ ان کی جب مدرسے سے پڑھ کے آتے اپنی ماں سے روٹی مانگتے، وہ کہتی بیٹے اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے، اور اس کو نماز میں لگا دیتی، خود پیچھے روٹی رکھ دیتی. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے کہ دیکھو یہ اللہ نے دی ہے. روزانہ ایسا ہوتا، ایک دن کسی کام میں چلی گئی، وہاں دیر ہو گئی، بچے کے آنے کا وقت ہو گیا، اور موٹریں تو تھیں نہیں کہ پہنچ جائیں گی، تو بڑی پریشان کہ یا اللہ آج میرے بچے کے یقین کا مسئلہ ہے، اگر تو نے اس کو نہ دیا تو اس کا یقین تجھ سے ٹوٹ جائے گا. اب بچہ آیا، دیکھا اما ہے نہیں، تو اما سے تو خالی بازو کہتا ہی تھا. میں کہا اما کو نہیں، روٹی تو مجھے اللہ ہی دیتا ہے. اپنے آئے مصلی بچھایا اور اللہ اکبر نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو روٹی پڑی ہوئی. اب ماں آئی سہمی ہوئی، ڈرتی ہوئی، بیٹا کھانا کھا لیا؟ کہنے لگے ہاں کھا لیا، آج روٹی بڑی مزیدار تھی، آج تو اللہ نے براہ راست دی تھی، آج کیسے نہ مزیدار ہوتی. یہ پہلا سبق ہے ماں کے لیے اپنی اولاد کو دے، لا تشرک باللہ، ان کی روٹی کا فکر کرو، پر یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ذمہ ہے. بچہ پہلے آتا ہے، بعد میں آتا ہے، اور دودھ پہلے اندر موجے مارنے لگ جاتا ہے. وہی روٹی، وہی گوشت، وہی سالن، وہی دال، پہلے دودھ کیوں نہیں تھا؟ اب دودھ کہاں سے آ گیا؟ جو رب سال کے بچوں کو ابھی کھایا نہیں آتا. دوسرا سبق، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ. اللہ کا دھیان کہ اللہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے، یہ سبق سکھانا کہ اللہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے، اے بیٹا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا اور وہ پہاڑ کی غار میں ہو یا فضا کی وسعتوں میں ہو یا زمین کے اندھیروں میں ہو، اللہ کی اس پر نگاہ ہے، اس سے چھپ نہیں سکتا، لہذا ہوش سے چلنا، یہ نہ سمجھنا کوئی دیکھ نہیں رہا، تیرا رب تجھے دیکھتا ہے، تیرا رب تجھ پر نگہبان ہے، اللہ کا دھیان سکھانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ وہ دھیان ہے جو ہر گناہ سے آدمی کو نکال دیتا ہے، ہر نافرمانی سے آدمی کو نکال دیتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اتنی بڑی یہ طاقت ہے اللہ کا دھیان، اتنا بڑا پہرے دار ہے اللہ کا دھیان، اور اتنی بڑی تسلی ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، بس دعا مانگنے کی ضرورت ہے، یہ دوسری چیز ہے جو ان کے دلوں میں اتارنی ہے اور بٹھانی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ضرورتوں کا کفیل ہے، ماں باپ نہیں، کاروبار نہیں، اللہ، کفا بربک ہادیاً ونصیرا، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ علیما، علیما ولیا حسیبا شہیدا رقیبا نصیرا، سب اللہ نے تکرار کیا ہے، میں کافی ہوں، کافی ہوں، تیرا ساتھی، تیرا وکیل، تیرا گواہ، تیرا نگہبان، ہر وقت تیرے ساتھ، تیرے دکھڑے سننے والا، تیری پکار سننے والا، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ دوسرا سبق ہے۔ تیسرا سبق کیا بتایا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹا بیٹی نماز پڑھ، نماز نماز پڑھ، اے بیٹا نماز پڑھ، اے بیٹی نماز پڑھ، تو کون پڑھے گا؟ جو ماں کو دیکھے گا وہ نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، نماز کے لیے بے چین ہو رہی، نماز کے لیے بے قرار ہو رہی، تو وہی نماز کی طرف چلیں گے، تو اگر ماں میں یہ ہو کہ ادھر اذان ہو اور ادھر اس کا کام بند ہو جائے، ہانڈی وہیں چھوڑ دے، سلائی وہیں چھوڑ دے، صفائی وہیں چھوڑ دے، ہر چیز وہیں چھوڑ دے، اور فوراً وضو میں لگ جائے اور نماز میں داخل ہو جائے، تو اولاد کو بھی یہی ملے گا پھر آگے، کہ نماز کا، عبادات کا شغف پیدا ہو جائے۔ اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز پڑھ۔ معاذ ادویہ رحمت اللہ علیہا جب رات آتی تو کہتی معاذ تیری آخری رات ہے، کل نہیں آئے گی، ساری رات نفل پڑتی رہتی، جب تھک جاتی بیٹھے بیٹھے سو جاتی، جب دن چڑھتا کہتی معاذ آخری دن ہے، کل کوئی شام نہیں آئے گی، پھر سارا دن اپنے اللہ کے ذکر میں تلاوت میں لگی رہتی، اس کے ساتھ ساتھ گھر کا کام بھی کرتی رہتی۔ اقم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو جب باپ میں بھی ماں میں بھی نماز کا اہتمام ہوگا تو اولاد میں بھی آئے گا، ماں باپ میں نہیں تو اولاد میں بھی آئے گا۔ اقم الصلاۃ، دوسرا کام، وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، اے بیٹا تبلیغ کیا کر، دیکھو اللہ کہہ رہا ہے، آج کل کی تو مائیں اپنے بچوں کو جانے نہیں دیتی، اپنے خامدوں کو جانے نہیں دیتی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ شروع سے سبق سکھا رہا ہے کہ اولاد کو سکھاؤ کہ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابت ان ذلک من عزم الامور، اے بیٹا تبلیغ کرتے رہنا، بھلائی پھیلاتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اس پہ آنے والی تکلیف پہ صبر کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے دین کے لیے تیار کرنا، چونکہ اس امت کو یہ کام ملنا تھا نا، اس لیے یہ بڑے خوبصورت انداز میں ماں باپ کو سمجھائے کہ شروع سے اپنی اولاد کو اسلام پھیلانے کے جذبے پر کھڑا کرو، نہیں تو وہ صرف کمانے والے بنیں گے اور انہیں دین کا کوئی غم نہ ہوگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان کے جب حجاج نے گھیرا ڈال لیا عبداللہ بن زبیر کا مکے میں تو اپنی ماں کے پاس آئے، کہنے لگے اماں اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے اور وہاں سے پیشکش ہے کہ صلح کر لو تو جان بخشی ہو جائے گی، اگر صلح کر لو تو معاف کر دیں گے. تو کوئی ماں بھی اپنے بچے کی موت چاہتی ہے. انہوں نے کہا عبداللہ اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر حیف ہے تجھ پر بھی اور تیری زندگی پر بھی اور تیری ساری اس کوشش پر بھی، اور اگر تو اللہ کے لیے لڑا ہے تو پھر مجھے تیری زندگی کی کوئی تمنا نہیں. اگر تو اس کے لیے مر جائے تو میں دونوں حال میں راضی ہوں، اللہ تجھے کامیاب کر دے تو میری خوشی ہے، لیکن اگر تو اس میں ظاہری طور پر ناکام ہو جائے، قتل ہو جائے، تو بھی میں اس پہ راضی نہیں کہ تو زندگی کی وجہ سے صلح کر لے. تو مر جا مجھے یہی پسند ہے، کہ تم مرے گا تو اللہ کے نام پہ، یہ مجھے پسند ہے، اسی لیے تمہیں پالا تھا میں نے. ماں اپنے بچے کو مرنے پہ تیار کر رہی. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. کہنے لگے اچھا چلو پھر آخری ملاقات کر لو، گلے مل لو. جب گلے لگایا تو وہ ان نے کرتے کے نیچے زرہ پہنی ہوئی تھی، لوہے کا لباس. تو جب ایسے گلے لگایا اور پیر کیا تو اندر محسوس کیا کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے، کہنے لگے زرہ پہنی ہوئی. فرمانے لگی موت کے چاہنے والے لوہے کی آڑ نہیں لیا کرتے، موت کے چاہنے والے لوہے کا سہارا نہیں لیا کرتے، اتار دو. انہوں نے فرمایا مجھے ڈر یہ ہے کہ میری لاش کو خراب کریں گے، اس لیے میں نے یہ پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک جملہ بولا بے ساختہ جو عربی ادب میں ایک مثال بن گیا، ضرب المثل بن گیا. تو انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا الشاۃ المذبوحہ لا یؤلمہا السلخ، بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو کھال کے کھینچنے کا اسے کوئی درد نہیں ہوتا. تو شہید ہو جائے گا تو تیرے ٹکڑے کریں یا تجھے آگ میں جلائیں یا تجھے سولی پہ لٹکائیں تو تیرے لیے تو برابر ہے، اتار دے. مرنے والے لوہے پر اعتماد نہیں کرتے. ماں اپنے بچے کو مرنے کے لیے تیار کر رہی ہے، موت کی سواری پہ میں تیار کروایا کرتی تھی. دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے وہ میدان میں اترا عبداللہ. شام تک لڑتے 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 4000 کا لشکر، ادھر 18 آدمی، 4000 ادھر 18 آدمیوں کے ساتھ شام تک ان سے لڑتے رہے اور ان کے قریب نہیں کوئی آ سکا. دونوں ہاتھوں میں تلواریں ان کی چل رہی تھیں. ایک پتھر پڑا آ کے سر میں لگا، اوپر سے پتھر مار رہے تھے، پتھر سر میں لگا تو اس سے زخم، بہت بڑا زخم آیا اور فوارہ خون کا پاؤں پہ جا کے پڑا سامنے پنجے پر. تو اس پر بے ساختہ ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا، ہم وہ نہیں ہیں جن کی کمر پہ زخم لگے اور ان کی ایڑیوں پہ خون جائے. ولیکن علی الاقدام تقطر الدماء، ہم وہ ہیں جن کے زخموں کا خون ان کے پنجوں پہ پڑتا ہے، ایڑیوں پہ نہیں پڑتا. ایڑیوں پہ تو اس کا پڑتا ہے جس کو کمر میں لگے. آن من باشم کے روزے جنگ بینی پشتمن، آمنم کے در میں آنے خاک و خون بینی سرے. آہا اور وہ گر گئے، چکو اتنا بڑا پتھر پڑا گر گئے. تو پھر اس وقت اپنی ماں کو آخری پیغام دیا اسماء ان قتلت لا تبکین، اے اسماء اب رونا نہیں، میرے موت کی خبر اب آنے والی ہے. لم یبق الا حسبی و دینی، میں نے سب کو چھوڑ دیا پر دین نہ چھوڑا، اپنی شرافت کو نہ چھوڑا، اپنے دین کو نہ چھوڑا، اور سب نے میرا ساتھ چھوڑا. وصار متلعنت بہ یمینی، پر میری تلوار نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا جو آخر تک میرے ہاتھ میں رہی. صحیح ہو گئے، حجاج نے سولی پہ لٹکا دیا. دوسرے کے تیسرے دن حضرت اسماء کا وہاں سے گزر ہوا تو سولی پہ لٹکے ہوئے تو کیا کہنے لگی, اچھا ابھی سوار سواری ہی پر اب بیٹھا ہوا ہے, اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا. کس سے تشبیہ دے رہی ہیں سولی کو؟ سواری سے. اچھا ابھی سوار سواری پر ہی ہے, اترنے کا وقت نہیں آیا. یہ تربیت ماؤں